أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آخرت کے اعتبار سے کام صرف دو ہی ہیں جن سے کہ انسان کچھ کمائی کر سکتا ہے. ایک اللہ کی راہ میں جہاد، اور اگر جہاد کا موقع نہ ہو، حالات ایسے نہ ہوں، تو پھر تبلیغ، لوگوں کو دین سکھانا، لوگوں کو راہ راست پر لانا، برائی سے ان کو روکنا، نیکی کا ان کو حکم دینا. یہ دو ایسے اہم کام ہیں کہ ان سے آدمی بہت ترقی کر سکتا ہے، بہت اونچا جا سکتا ہے. باقی سب اس سے نیچے رہ گئی نماز، روزہ، حج، زکات، تو یہ تو پاس ہونے کے لیے ہیں. ان کے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں. جب مسلمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا نام مسلمانوں میں شمار کر دے، تو پھر اگر کوئی کمائی کی صورت ہے تو وہ یہ دو کام ہیں، یا جہاد اگر جہاد کا زمانہ ہو. ورنہ لوگوں کو کفر و الحاد سے، بے دینی سے دین کی طرف لانا، اور یہ ہر زمانے میں ہو سکتا ہے کام. اگر کوئی یہ چاہے کہ میں صرف نماز روزے پر اکتفا کروں، میرا کام چل جائے گا، تو بالکل یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی لڑکا امتحان کی تیاری اس حساب سے کرے کہ بھائی پاس ہونے کے لیے کتنے نمبر چاہیے. لوگ بتائیں گے، استاد بتائے گا، ساتھی بتائیں گے کہ 33%، یعنی اگر تہائی نمبر حاصل کر لے آدمی تو پاس ہو جاتا ہے. اور وہ پھر یہ طے کر لے کہ چلو جی بس میں تو اتنی محنت کروں گا کہ مجھے 33% مارکس آ جائیں، بس کافی. اب جو 33% کے لیے کوشش کرے گا، اس میں یہ خطرہ ہر وقت ہے کہ وہ فیل ہو جائے. اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ 33 پر تو پاس ہوتا ہے، اب بھائی کو کیا پتا ہے کہ اگر میں 33 کی کوشش کروں تو 33 آ جائے. مجھے کم از کم 50% پر جانا چاہیے، پھر گرتے گرتے چلو 33 پر بھی آ گئے تو پاس ہو جائیں گے. تو جو آدمی صرف اپنی ذات کی حد تک نماز، روزہ یا یہ ان چیزوں کو ادا کرے اور کہے جی میرے گزارے کے لیے یہ کافی ہیں، اور جو دوسرا اہم کام ہے یہ جہاد اور تبلیغ کا، اس کی طرف توجہ نہ کرے، تو اس کے فیل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے. اور جو نماز سے، روزے سے، حج سے، زکات سے جو فرائض اس کے ذمے ہیں ان کی بھی پرواہ نہ کرے، تو اس کا تو نام ہی خارج ہے. وہ تو یوں سمجھے جیسے اس نے داخلہ لیے ہی. اس کے بارے میں تو پھر کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہی نہیں کہ اس کے بھی پاس ہونے کی کوئی توقع ہو سکتی ہے. وہ تو گیا، بالکل گیا. کیونکہ قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہے اور احادیث سے بھی یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات احادیث میں ملتی ہے کہ جس آدمی کی نماز سرے سے نہیں یا ٹھیک نہیں وہ پھر گیا بالکل، اس کا کوئی نیکی کا عمل جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، آخرت میں اس کا کوئی معاملہ نہیں، سب ختم. نماز تو معیار ہے اعمال میں، اور باقی اگر ابتدا دیکھی جائے تو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا کلمہ سچا ہے اللہ اس کی نماز کو دیکھے گا، جس کا کلمہ جھوٹا ہے نماز بے شک وہ جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ پڑھے جتنی چاہے پڑھتا رہے، پانچ کی دس پڑھے بیس پڑھے اسے کوئی فائدہ نہیں. اصل میں لوگوں نے اس طرف کبھی توجہ کی ہی نہیں. دنیا کے معاملات میں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ میں نے چیز کتنے میں خریدی ہے، یہ میں 50 روپے میں خرید کر لایا ہوں، اب اس پہ میرا خرچ کتنا ہوا ہے، میں نے یہ سامان کراچی سے منگوایا ہے، میں کراچی سے لے کر آیا ہوں، اتنا کرایہ پڑ گیا، اتنی لیبر آ گئی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ تو ساتھ میں مجھے گھر پڑتا ہے، پھر دکان کا اتنا کرایہ، پھر فلاں چیز خرچ، پھر فلاں ذمہ داری، پھر نوکر کام کرتے ہیں، یہ وہ سارا. اگر یہ میرا 70 میں بکے جا کر کہیں تو پھر مجھے تھوڑا سا نفع مل سکتا ہے، اور اگر جا کر کہیں 80 میں بکے تو پھر ذرا نفع معقول ہے. یہ ہم یہ دنیا میں حساب لگاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم کبھی اس قسم کی تھنکنگ نہیں کرتے، بالکل کبھی سوچتے ہی نہیں کہ بھئی مجھے کتنی کوشش کرنی چاہیے، کیا معیار ہونا چاہیے، پاس کس صورت میں میں ہو سکتا ہوں، اور اچھا ڈویژن مجھے کس طرح سے آ سکتا ہے. اس طرف ہم کبھی توجہ ہی نہیں کرتے، کبھی خیال ہی نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اگلے جہان کا ہمیں یقین نہیں. ہم لوگ نقد سے آتی ہیں، ادھار پسند نہیں، اور آخر کا معاملہ قریب کوئی سارا ادھار کا. پہلے تو یہی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ابھی اگلا جہان ہے، کس نے دیکھا ہے، یہ تو بس مولویوں کی باتیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چلو جی بڑا خدا غفور رحیم ہے، ایسا دھکا لگائے گا، اللہ کے رسول کی شفاعت ہوگی، یہ ہوگا، کسی نہ کسی بزرگ کی نظر کرم ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا، چلو بس ٹھیک ہے. یہ سب شیطانی وسوسے جو انسان کو پیچھے روکتے رہتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں کبھی نہ کوئی دین نظر آتا ہے کہ بھائی چھوڑو چلو کیا کمائی کرنی ہے، کراچی سے مال کیوں لانا ہے، یا لاہور سے کیوں خریدنا ہے، یا یہ کاروبار کو اتنی وسعت کیا دینی ہے، فلاں پیر کی بیعت کر رکھی ہے، وہ جب نظر کرم کر دے گا روٹی سب کو گھر والوں کو بھی مل جائے گی، سب مزے سے کھائیں گے، کیا حرکت کرنی ہے. نہ یہاں پیر کوئی کام نہیں دیتا، یہاں یہ ہے کہ بلکہ خود کماتے ہیں اور پیر کو نذرانہ چڑھاتے ہیں، اور آخر کے بارے میں کلی طور پر پیر پر، بزرگ پر، اپنا جو مرشد ہے اس پر اعتماد ہے کہ سب کام ٹھیک ہو جائے. اور یہ سارا شیطانی سلسلہ ہے، شیطان کی طرف سے آدمی کو یہ دھوکہ ہے، اور اسی کا یعنی اثر یہ ہے کہ دیکھ لو آج کل جتنے یہ لوگ بدعتی قسم کے شرک میں جو مبتلا ہیں، یہ اللہ سے نہیں ڈریں گے، پیر سے ڈریں گے. چنانچہ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں آپ، عدالتوں میں قسم کھلاتے ہیں نا، خدا کی قسم کھا کر کے، ہاں جی جھوٹا قرآن کھا لیں گے، جھوٹی قسم کھا لیں گے، لیکن اگر کسی سے کہو کہ اچھا پیر کی قسم کھا، کبھی جھوٹی نہیں کھائی. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ پیر تو ابھی پکڑ لے گا، اللہ کا تو ادھار کا معاملہ ہے، آگے جا کر کہیں ہوگا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ کی قسم جھوٹی کھا لو تو کوئی خطرے کی بات نہیں، لیکن اگر پیر کے ساتھ کوئی فراڈ کیا، پیر کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا، تو نقد فٹافٹ ابھی معاملہ کیا. یہ آدمی مس ہو جائے تو خطرہ اپنے بچے کے بارے میں بھی، جانور کے بارے میں بھی، کسی نہ کسی آفت کا انتظار کہ آئی کہ آئی. اور اگر نماز نہ پڑھے، قربانی نہ کبھی دے، روزہ نہ کبھی رکھے، تو کوئی بات ہی نہیں. اللہ بہت بے پرواہ ذات ہے، اسے کیا پرواہ ہے میری نیکیوں سے، کیا اس کا وہ ہوگا، وہ بڑا وہ ہے، وہ اللہ کا ڈر نہیں، ان کا ڈر ہے. تو یہ صرف اسی وجہ سے کہ یہ ذرا کچھ تازہ بتادہ کام کرتا ہے، اور اللہ کا معاملہ جو ہے وہ ذرا کچھ ادھارتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالی جو لوگ کچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ اللہ کا کچھ اور ہوتا ہے، جو لوگ ذرا اپنے آپ کو زیادہ پختہ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ امتحان بھی ذرا لمبا لیتا ہے، ان کی آزمائشیں بھی ذرا زبردست قسم کی ہوتی ہیں، تاکہ اگر یہ بھی جھڑنا چاہے تو گر جائے نیچے چلا جائے، اور اگر یہ پھر پاس ہو جائے تو پھر اس کو بالکل اوپر اٹھا لیں، پھر یہ کیوں نیچے رہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. لوگ مسلمان تو بہت ہو جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، عاشق رسول بھی بہت بن جاتے ہیں، دعوے بھی بڑے کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کس درجے کا ان کا دعویٰ ہے، کس درجے کا ان کا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسے موقع پیدا کرتے رہتے ہیں جن سے یہ بات کھل جائے، جن سے یہ بات واضح ہو جائے. خدا لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ دیکھ لو، تسبیحیں بہت کرتا تھا، نمازیں یہ بہت پڑھتا تھا، تہجد یہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا، لیکن دیکھ لو ذرا مروڑے کا کوئی وقت آیا، تھوڑے سے پیٹ والی کو بات آئی، وہ کیا پڑا بالکل کیا. ایسے چھوڑ جاتا ہے جیسا کہ اس کے اللہ سے کوئی باقی ہی نہیں ہے، یہ اس کا دین ہی نہیں ہے اور اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ بعض لوگ ایسے ہیں، فیضا اوز یا فلا جہالا فتنا تنا سے آزاد اللہ، میں اس کو آزمائش کے لیے میں اسے چھوڑتا ہوں، اس پر کوئی نہ کوئی آفت لوگوں کی طرف سے. اب وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، توحید کا اس نے نام لیا، بریلویوں کو پیچھے لگا دیا، اس کو انہوں نے ذرا کس دیا، ایسے چھوڑ کر بھاگا توحید کو کہ نہ میں نہیں برداشت کر سکتا. وہ لوگوں کی تکلیف کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اللہ تکلیف دے رہا، اللہ کا عذاب. فائدہ اوز یا فی اللہ ہے، جب اللہ کے دین کے بارے میں اسے تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، جہالہ فطرہ تنہا سے کہا عذاب اللہ، لوگوں کی شراکتوں کو، لوگوں کے تان و تشنی کو، لوگوں کی سختیوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے خدا کا عذاب ہے، چھوڑ جاتا بالکل. اور ہم بھی اکثر ایسا کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم ٹیسٹ کرتے رہیں کہ اس میں کتنی جان ہے، اور پھر خدا کی قدرت ہے، جیسا آدمی کا رویہ ہوتا ہے ویسے ہی اللہ کی طرف سے معاملہ چلتا رہتا ہے. جنگ تبوک کا موقع تھا، آپ نے عام اعلان کر دیا. دیکھیے جہاد جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، فرض دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ، ایک فرض عین. فرض عین تو وہ ہے کہ ہر پر وہ چیز لازم ہو جاتی ہے، ہر بالغ عاقل پر وہ چیز فرض ہے، جیسے نماز. اب نماز فرض عین ہے، ہر ایک پر فرض ہے. باپ بیٹے کی جگہ نہیں پڑھ سکتا، بیٹا باپ کی جگہ نہیں پڑھ سکتا، خامن بیوی کی جگہ نہیں پڑھ سکتی، اور بیوی خامن کی جگہ نہیں، کوئی دونوں جو ہیں ایک دوسرے کا، یعنی کفایت. ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، مثلا جنازہ. اب جنازہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، کوئی آدمی فوت ہو جائے، جماعت میں سے لوگ کچھ بھی پڑھ لیں، سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے. اسی طرح سے جہاد ہے، جہاد ہوتا ہے یہ نہیں کہ جتنے مسلمان بالغ عاقل ہیں سب کے سب جہاد میں جائیں، نہیں، کچھ حصہ بھی اگر لوگوں کا، کچھ تعداد فوج جو کہ مقرر کر رکھی ہے، اگر وہ لڑتی رہے، سب کی طرف سے فرض ادا ہوتا رہتا ہے. لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ نفیر عام اعلان ہوتا ہے، اس وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. جنگ تبوک کسی قسم کا جنگ تھا جس میں کہ آپ نے اعلان کر دیا کوئی پیچھے نہیں رہے گا، الا یہ کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیچھے چھوڑے. جب عام اعلان ہو گیا، ہر آدمی کے جانے کا حکم ہو گیا، تو اب لوگ جو تھے مسلمان جیسے ہم ہیں کہ ٹھیک آ گیا، حالات سازگار ہوئے تو ٹھیک ہے، اور اگر حالات سازگار نہ ہوئے تو نافی چھٹی کر گئے. تو جو مطلب پرست لوگ تھے دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، آ کر یا رسول اللہ میری بیوی بیمار ہے، مجھے تو اجازت دے دی. میرے گھر کے کاروبار کا حال بڑا خراب ہے، میں اکیلا آدمی ہوں، فصل بھی بالکل تیار ہونے والی ہے، تو کبھی کوئی کسی نے کوئی عذر کر لیا، کسی نے کوئی عذر کر لیا، کسی نے کوئی بہانہ بنا لیا، کسی نے کوئی بہانہ بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بڑی نرم سی تھی، آپ کے اعتماد کر لیتے یا چلو شہر سے کوئی تکلیف ہی ہو آپ اسے چھٹی دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس موقع پر یہ جو سختی کا موقع آیا ہے اس پر بات کھل جائے، کھرے کھرے ہوں اور کھوٹے کھوٹے نکلیں۔ اللہ کے رسول نے جب عام لوگوں کو چھٹی دی، اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری، عف اللہ عنک، اے نبی اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا، لیکن تو یہ بتا لما زندہ رہوں، تو چھٹی کیوں دیا جا رہا ہے؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، تجھے سچے جھوٹے کا پتہ تو لگ جائے تو چھٹی دیے جا رہا، جو آ گیا چھٹی دے دی، جو آ گیا چھٹی دے دی، نہیں کر ذرا سختی کر۔ تو اللہ کے رسول کو یہ نہیں، یہ تنبیہ ہوئی۔ خیر گئے جنہوں نے جانا تھا، جن کی قسمت میں تھا، بات بہانے بنا کر رہ گئے، کسی نے کہا جی آپ چلیے میں آتا ہوں، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، بہت سے لوگ پھر بھی رہ گئے جو مطلب پرست تھے، موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ بھی مجھے موقع مل جائے، اپنی جان بچ جائے، کیونکہ لڑائی بڑی سخت کی توقع تھی، رومیوں سے جنگ تھی اور بڑی وہ زبردست سلطنت تھی۔ تو آپ چلے گئے، 50 دن کا یہ سفر تھا آپ کا، پھر واپس آ گئے 50 دن کے بعد۔ آپ جب آپ واپس آئے تو بہت سے لوگ جو نہیں گئے تھے دوڑا بھر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ میرا ارادہ وہ تھا بس میں جا نہیں سکا، یہ مجبوری ہو گئی، وہ مجبوری ہو گئی، کسی نے کوئی بہانہ بنایا، کسی نے کوئی بہانہ بنایا، آپ نے درگزر کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، کہیں مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو، آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میری مغفرت کی صورت ہو جائے۔ حضور دعا بھی کر دیتے۔ اچھا اب جو کھڑے تھے، یعنی کھڑے اور کھوٹے کا پتہ لگتا ہے یہاں، جو کھڑے تھے ان کا حال کچھ مختلف تھا۔ کعب بن مالک پر آپ کو بڑا افسوس تھا کہ یہ نہیں آیا، اچھا خوشحال آدمی، یعنی مالی حالت بہت اچھی، یہ پھر نہیں آیا، اور اس پر یہ کوئی بدگمانی بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ کوئی منافق ہو، دل سے یہ ساتھ نہ ہو۔ آئے، آپ نے اس کو بلایا، پاس بلا لیا، آپ مسکرائے، لیکن وہ مسکرانا اس سے غضب کا مسکرانا، تو آپ نے پوچھا تو کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں کوئی جھوٹی بات بنا کر آپ کو خوش کر دوں، کوئی عذر پیش کر دوں جیسے اور لوگوں نے کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ خوش ہو جائیں، لیکن قرآن میں آیتیں اتر آئیں۔ پھر اللہ بھی مجھ سے ناراض اور آپ بھی مجھ سے ناراض ہوں، اور اگر میں سچ بات کہوں، بالکل ہی ٹھیک ٹھیک بات کہوں، تو پھر آپ ناراض ہوں گے، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا، حقیقت کو صاف طور پر اتنی بات میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس کوئی معقول وجہ نہیں کہ میں کیوں نہیں۔ نفس کی سستی، پہلے میرے دل میں یہ رہا جیسے ہم لوگ ابھی بڑا وقت تک نماز پڑھ لیں گے، ابھی بڑا وقت تک نماز پڑھ لیں گے، پہلے میں اس خیال میں رہا کہ سواری میرے پاس، راشن میرے پاس، یہ لوگ جا رہے ہیں بہت آہستہ آہستہ، سواری کا بھی انتظام بہت کم ہے، راشن بھی بہت کم ہے، بڑی ان کی رفتار بہت آہستہ ہوگی، میں یہ بہت آگے بھی نکل جائیں گے، میں پھر بھی ان سے جا ملوں گا۔ پہلے شیطان مجھے یہ لالے دیتا رہا، پھر اس کے بعد جب دن کئی گزر گئے تو پھر دل میں یہ خیال آنے لگا ممکن واپس آ رہے ہوں، پھر تو بڑی شرم کی بات ہے وہ واپس آ رہے ہوں اور میں جا رہا ہوں۔ پھر باقی دن ایسے گزر گئے، بس یا رسول اللہ یہ اعمال کی شامت، میری غلطی، کوئی عذر نہیں، کوئی معقول وجہ نہیں، میں صاف اور سیدھی بات کہتا ہوں۔ اچھا اسی طرح سے دو آدمی اور بھی تھے، ایک حضرت ہلال اور ایک حضرت مرارہ، ان تینوں کا یہ حال۔ اچھا باقی سب کو معافی مل گئی، ان تینوں کو کیس پینڈنگ کر دیا کہ اچھا تم چلے جاؤ اور انتظار کرو کہ تمہارے بارے میں اللہ کیا فیصلہ کرتا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، جس نے جھوٹ بولا، جس نے جھوٹ بولا اس نے اپنی جان چھڑا لی، حضور نے معافی کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دی۔ جو مخلص تھے، کھڑے تھے،
اور اللہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا تاکہ امتیاز ہو جائے کہ کھرے کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور کھوٹا جو ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے. ان تینوں کا کیس جو تھا وہ پینڈنگ کر دیا گیا کہ تم جاؤ انتظار کرو کہ دیکھو تمہارے بارے میں خدا کیا فیصلہ کرتا ہے. پھر آپ نے اعلان کر دیا کہ کوئی ان کے ساتھ کلام نہ کرے, ان کا بائیکاٹ. اب وہ دونوں تو بوڑھے تھے بےچارے, حضرت ہلال اور حضرت مرارہ دونوں بوڑھے تھے, وہ تو گھر میں بیٹھ گئے. یہ اچھے نوجوان تھے, یہ مسجد میں آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, تھے بہت مخلص بڑے نیک. کہتے ہیں کہ میں اپنی کاننکھیوں سے آنکھ چرا کر میں دیکھتا کہ حضور میری طرف دیکھتے ہیں یہ نہیں, تو میں نے دیکھا کہ حضور میری طرف دیکھتے تھے جب بھی کبھی میں نے دیکھا, اور جب میں نے منہ آپ کی طرف کیا آپ منہ پھیر لیتے, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں ناراض ہوں. لیکن آپ کا دل مجھ میں ہوتا تھا, آپ کے دل میں میرے بارے میں بڑی محبت ہوتی تھی. وقت گزرتا گیا, پھر اس کے بعد یہ اعلان ہو گیا کہ یہ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جائے. یہ کھڑے مسلمانوں کا حال ہے, اور جو منافق تھے وہ مزے کر رہے ہیں, سب طرح کی چھٹی بھی مل گئی, سارے کام بھی ٹھیک ہو گئے. تو جب میرے پاس یہ پیغام آیا کہ بیوی سے علیحدہ رہو, دیکھو ایمان, تو میں نے پوچھا کہ اب طلاق کا حکم ہوا ہے یا ویسے علیحدگی کا حکم. تو جواب یہ ملا کہ نہیں, طلاق نہیں, ویسے بیوی سے علیحدہ رہو. وہ جو دو تھے دوسرے, ان میں سے ایک کی بیوی گئی اور جا کر کہنے لگی, یا رسول اللہ میرا خامن تو بہت بوڑھا ہے, اس کی خدمت کرنے والا بھی اور کوئی نہیں, اگر میں نے اسے چھوڑ دیا, اسے علیحدہ ہو گئی, اپنے لے کے چلی جاؤں تو وہ تو بےچارا مر جائے گا. آپ نے فرمایا تو اس کی خدمت کر, تو اس کے پاس رہ سکتی ہے. یہ حضرت کا کہنے لگے کہ مجھے لوگ آ کر کہیں گے دیکھو وہ چھٹی لے آئے, تو بھی جا اپنی بیوی کو بھیج دے, تو بھی چھٹی لے لے. تو میں نے کہا کہ نہ, مجھے شرم آتی ہے, میں بہانا بناؤں حضور کے پاس جا کر, جب آپ کا حکم یہ ہے کہ بیوی علیحدہ رہے. اب میں جوان آدمی ہوں, میں اپنا ہر کام خود کر سکتا ہوں, میں یہ عذر کیوں بناؤں. نہیں, بالکل نہیں. دیکھو کتنا صاف آدمی ہے, کتنا مخلص ہے, لیکن کس مصیبت میں مبتلا. اب اللہ سب کے دلوں کو دیکھ رہا تھا, ان کے بھی جنہوں نے چھٹی کر لی, اور پھر مجھے لوگ بار بار آ کر کہیں, بار بار مجھے لوگ آ کر کہیں تو پاگل ہے, خام خام. جیسے لوگوں نے کوئی نہ کوئی عذر بہانہ کیا, تو بھی عذر بہانہ کر لیتا, یہ موقع ٹل جاتا, پھر تو دعا کرتا اللہ سے, اللہ تجھے معاف کر دیتا, وقت تو گزار لیتا. ایک دفعہ میرے دل میں خیال بھی آیا, حضرت کعب کہتے ہیں ایک دفعہ میرے دل میں خیال بھی آیا کہ چلو میں بھی کوئی بات بنا کر اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے لیکن ایک عذر یہ میرا ہے, میں کوئی بات بنا لوں. لیکن جب مجھے پتہ لگا کہ میرے ساتھی دو اور بھی ہیں, تو میں نے ان کی حالت دیکھی کہ وہ دونوں بدری صحابی, دونوں بدری صحابی ہیں, اور وہ بھی اسی تکلیف میں ہیں. تو پھر مجھے ان کے بارے میں خیال آیا کہ جب نیکوں کا یہ طریقہ ہے تو میں بدوں والا طریقہ چل جا کر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیشہ دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو, اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نتیجہ کو دیکھو. اگر آپ کی نوکری ہے اور آپ کو 1000 روپے تنخواہ ملتی ہے, تو آپ 2000 والے کو نہ دیکھیں, 3000 والے کو نہ دیکھیں, 10000 والے کو نہ دیکھیں, اس کو دیکھیں جو بیچارہ چپراسی ہے 500-600 پر گزارا کرتا ہے. اگر آپ کی ایک ٹانگ نہیں ہے, تو 2 ٹانگے والے جو ہیں ان کو نہ دیکھیں, اس کو دیکھیں جس کی کوئی بھی ٹانگ نہیں, کہ اللہ آخر وہ بھی تو ہے نا جس کی کوئی بھی ٹانگ نہیں, دونوں ٹانگیں گاڑی کے نیچے کٹ گئی, اور اللہ کا شکر ہے چلو میرے ایک تو ہے. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہے کہ انسان کے دل میں خدا پر کوئی اعتراض نہیں آتا, اور جس کے دل میں خدا پر یہ بات, اچھا میں ہی اس کام کے لیے رہ گیا تھا, جیسے ہم لوگ کرتے ہیں عام طور پر کہ دیکھو جی میں نمازیں نہیں پڑھتا ہوں, اور وہ دیکھ لو بدبخت نہ کوئی نماز پڑھے, سنیما وہ دیکھے, سود وہ کھائے, وہ مزے کرتا ہے, جی میں ہمیشہ مصیبت میں رہی. اب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا خدا جانے, خدا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, میں نیک بھی ہوں, پھر خدا میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے اور وہ بد ہے, اور خدا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اور جس نے خدا کو کریٹیسائز کیا, جس نے خدا کے بارے میں تھوڑا سا الٹا سوچا وہ گیا. یہ سب چیزیں جو ہیں خدا امتحان کے لیے دنیا میں سامنے لاتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ جانچے اپنا حالات کو دیکھے کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ امتحان کے لیے. تو حضرت کعب بن مالک نے کس کو دیکھا؟ جو بدری تھے نیک تھے ان کو دیکھا. دل میں خیال بھی آیا کہ کوئی عذر بہانہ بنا کر اپنا کام چلا لوں, لیکن ان کو دیکھ کر کہ ہاں بالکل جب وہ مجھ سے جو بہتر ہیں نیک ہیں وہ یوں تکلیف اٹھا رہے ہیں تو میں ایسا کام کیوں کروں. اور پھر خدا کی قدرت دیکھیے, کہتے ہیں کہ میں, یہ بخاری شریف میں ہے, کہ میں باغ میں تھا, میرا چچا داد بھائی, میں اور وہ دونوں, وہ بھی باغ میں اتفاق سے آ گیا. میں نے اس سے کہا اے ابو قتادہ تو بتا, میں دل سے مسلمان نہیں ہوں, کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ میں نے اس سے یہ بات کہی, اس نے نہ ہاں نہ, کیونکہ بائیکاٹ جو تھا آپ نے کہہ دیا تھا کوئی ان سے کلام نہ کرے. میں اسے کوئی اور بھی بات کروں اس سے مجھ سے وہ بات ہی نہیں کرتا. اب دیکھو ایمان, یہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, میرا کوئی عزیز کسی کی عورت نکال دے, کسی کا مال غصب کر لے, اب لوگ آئیں میں کن کا ساتھ دوں گا؟ اپنے بھائی جو زنا کرتا ہے, جو کسی کی عورت نکال کر لایا ہے, جو کسی کا حق مارے بیٹھا ہے, کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ میرا بھائی. اور وہاں دیکھ لو کوئی تیسرا نہیں ہے, دو ہیں, ایک دوسرے سے پوچھ کیا رہا ہے, کوئی بات بھی ایسی نہیں کہ تو بتا کہ میں سچا پکا مسلمان نہیں, کیا میں مخلص مسلمان نہیں, اللہ اس کے رسول کی محبت میرے دل میں نہیں. وہ بولتا ہی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم. اور میرے بھائیو, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں, رسول کے عاشق تو تم بڑی جلدی بن جاتے ہو, تمہارا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھے اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی بیوی سے, اپنی اولاد سے, ہر ایک سے زیادہ مجھے بڑا درجہ نہیں دو گے, تمہارا ایمان کبھی درست نہیں. دیکھو ایمان تھا نا, کوئی چیز کا دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن بھائی نے جواب دی. یہ دور بھی آ گیا. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ بازار میں گیا, ایک شام کا تاجر آیا ہوا تھا, وہ لوگوں سے پوچھتا پھرے کہ بھائی کعب بن مالک کہاں ہے. لوگوں نے مجھے دیکھا اور اشارہ کیا وہ ہے. وہ تاجر میرے پاس آیا, وہ مسلمان نہیں تھا, اس نے مجھے چٹھی دی ایک نکال کر, رستان کے بادشاہ کی طرف سے وہ چٹھی میرے نام تھی کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تیرے ساتھ تیرے نبی نے یہ بد سلوکی کی ہے, ہم تیری قدر کو جانتے ہیں کہ تو کیسا آدمی ہے, اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تو کس درجے کا آدمی ہے ہمارے پاس چلا, تجھے آتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم تیری کتنی قدر کرتے ہیں. اب یہ دیکھو اللہ کی قدرتیں دیکھے کہ ادھر اس کا یہ حال ہے کہ کوئی اس سے بولنا پسند نہیں کرتا, اور خدا دوسری طرف سے بادشاہ کی طرف سے دعوے دے رہا, یہ تاکہ امتحان لگتے ہاتھ یہ بھی ہو جائے, تاکہ لگتے ہاتھ یہ بھی ایمان کا امتحان ہو جائے کہ یہ کیسا ہے. دیکھو ادھر سے یہ تنگی, ادھر سے یہ تنگی, اور ادھر سے وہ آفر کہ تجھے وزیر بنا دیں گے, تیرے لیے یہ مقام ہوگا, تیرے لیے یہ ہوگا. تو میں نے وہ خط پڑھ کر مجھے رونا آیا کہ اے کعب, اب تیری حالت وہ ہو گئی ہے کہ کافر تجھے چاہے ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. میں نے وہ خط پھاڑا اور پھاڑ کر تندور میں ڈال دیا. اب یہ بھی ایک حالت دیکھ لے, اور وہ جو تھے جھوٹے وہ مزے کرتے ہیں, اور ہم لوگ ہمیشہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی, دیکھو جی روس والے مزے کرتے ہیں, امریکہ والے مزے کرتے ہیں, کوئی اذان نہیں, کوئی نماز نہیں, اور ہم یہاں مسجد پر مسجد, مسجد پر مسجد, اور اتنے صلاۃ سلام یہ وہ, اور دیکھو جی ہم پر کیسی خدا کی یعنی پکڑیں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, ہم سارے کے سارے عجیب عجیب عذاب میں مبتلا ہیں, اور وہ سارے عیش کر رہے ہیں. بلکہ جو ہمارے گئے ہوئے ہیں کوئی امریکہ, کوئی انگلینڈ, کوئی وہ, تو جب وہاں سے وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو جنت کے وعدے ہیں اور وہاں حقیقت میں جنت ہے. برطانیہ حقیقت میں جنت ہے, امریکہ حقیقت میں جنت ہے, جو تصورات تم جنت کا پیش کرتے ہو وہ وہاں موجود. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ معاملہ ہے کیا. میرے بھائیوں دنیا مصیبتوں کی جگہ ہے, دنیا مصیبتوں کی جگہ ہے. کوئی آدمی اس دنیا میں سکھیا نہیں, ہر آدمی اس دنیا میں دکھوں میں مبتلا ہے, صدر سے لے کر چپراسی تک سب کے سب دکھوں میں مبتلا ہے. اور یہ کیوں؟ اس لیے تاکہ اس دنیا میں کوئی دل نہ لگائے, اس دنیا میں کوئی دل نہ لگائے, اس دنیا سے ہاتھ دھوئے اور اس زندگی کی بہتری کی سوچے جس میں کوئی کبھی تکلیف نہیں آئے گی. لیکن کہاں یہ 60 سالہ زندگی اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ہاں وہ اب بھی زندگی برباد ہو جائے تو ہو جائے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. برباد اصل میں کیا ہے؟ ایسا نقصان کا کام کوئی نہیں کرتا, وہی کرتا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں. اب یہ دیکھ لو حضرت بن مالک کا, جو مکاریوں سے تمہاری چاپلوسیوں سے تمہاری مناسبت سے سین اللہ اللہ یرضا, اللہ کبھی راضی نہیں. اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب دل میں بندے کے یہ خیال پیدا ہو جائے جو ہوتا ہے ہو جائے, اخلاص ہو, تب جا کر کہیں اللہ راضی ہوتا ہے, کسی چیز کی پرواہ نہ کرے. میرے بھائیوں اسی لیے تو یہ ہے, جس آدمی نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مال میرا ہے میں اس کو اپنی مرضی سے خرچ کروں گا, زکات بھی دے لیکن بہت ایسے جیسے کہ کوئی خاص کسی دکاندار سے حساب کیا جاتا ہے بادل نخواستہ, اور باقی اس کے علاوہ پھر تو کبھی ہاتھ نہ لگانے دے کسی کو بھی, تو اصل میں اس نے اللہ سے دوستی نہ لگائی. میرے بھائیوں کئی دفعہ یہ بات عرض ہوئی ہے, خوب توجہ سے سن لیجئے گا. اصل میں مسلمان آدمی کب ہوتا ہے؟ جب اللہ اس کا دوست ہو جائے. اور اللہ دوست کسی کا کب بنتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو جنت دینا ہے, اور جنت اللہ اپنے دوستوں کو دے گا. جن سے اللہ کی دوستی نہ ہو خدا جنت تمہیں کبھی نہیں دے گا. یہ تو بات قابل تسلیم ہے. جنت اللہ کسے دے گا؟ جنت اللہ اپنے دوست کو دے گا, اور جس کی اللہ سے دوستی نہیں ہے خدا اسے جنت کبھی نہیں دے گا. اچھا پھر آپ دیکھیے ہمارے اپنے دوست, آپ کا دوست ہو اور آپ سے کوئی چیز مانگ لے, آپ کبھی بریک کریں گے؟ اگر صحیح دوست ہو تو ظاہر بات ہے کبھی بریک نہیں کریں گے. اور خصوصاً جب آپ یہ دیکھیں گے کہ جی اس نے تو وہ تو جی میرے ساتھ ایسا سلوک کرے اور میں اسے یہ اس نے گھڑی مانگ لی میں گھڑی نہ دوں, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل یہی معاملہ اللہ کے ساتھ. اگر آپ اللہ کو دوست مانتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تو مجھے اتنا کچھ دے اور میں اس کے ساتھ حساب کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حضرت اسماء سے کہا تھا, اسماء اللہ کے ساتھ حساب نہ کیا, حساب دوست در دل, دوستوں سے کبھی حساب کرتا ہے کوئی؟ اللہ سے حساب نہ کیا کر, اگر تو اللہ سے حساب کرے گی تو اللہ تجھ سے حساب کرے گا, اگر تو اللہ سے حساب کرے گی تو اللہ تجھ سے حساب کرے گا. اب اس کے کیا معنی؟ کہ زکات تو دے گی, نماز فرض تو ادا کرے گی, حساب کے معنی یہی ہے نا کہ جتنا اللہ کہے اتنا دے دے بس, یہ حساب والی بات ہو گئی نا. اس کے معنی یہ ہے کہ اے اسماء اللہ کے ساتھ حساب نہ کیا کر, یہ نہیں کہ بس فرض نماز ادا کر لی پھر چھٹی, پھر ویسے کوئی نہیں ہے تعلق, زکات فرض ادا کر دی پھر ختم, اور کوئی پیسہ نہیں خدا کو کبھی دینا. اور میرے بھائیوں خدا کہتا ہے اس مخلوق کی روزی کا ذمہ میں نے اٹھایا ہے, خالق تو وہ ہے اور انسان انسان کا بھائی ہے. اللہ نے کہا ہے اے میرے بندے اگر تو اپنے بھائیوں انسانوں کو روٹی دے گا, کپڑا دے گا, ان پر پیسہ خرچ کرے گا تو میرا جیتو ہوگا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، میری عمر بڑھائے، اللہ میرا رزق بڑھائے، میرے مال میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو، تو فرمایا کہ وہ پھر لوگوں میں خوب تقسیم کرے گا. جب وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، دینا تو اللہ نے ہے، یہ ڈپو بن گیا. اب جس ڈپو سے جتنے زیادہ راشن کارڈ آ کر راشن لے کر جائیں گے، اتنا ڈپو پر سپلائی جو ہے وہ زیادہ ہوگی. جس ڈپو سے لوگوں کو زیادہ ملے گا، اتنی گورنمنٹ کی طرف سے اس ڈپو پر سپلائی زیادہ ہوگی، کیونکہ یہاں سے راشن لینے والے زیادہ آتے ہیں، اتنی خدا کی طرف سے سپلائی زیادہ ہوگی، پھر برکت خود بخود آئے، روزی میں بھی برکت ہو جائے گی. اور جن جن لوگوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے گا، وہ فوراً یہی دعا دیں گے، اللہ اس کو زندگی دے، اس سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت کرے، یہ تو بھی زندہ ہی رہے، جب تک یہ زندہ ہے ہمارا بھی گزارا چل رہا ہے. حضور نے تو ان لفظوں میں فرمایا، پر اس سادہ سے وہ ہیں کہ جو آدمی لوگوں میں خوب خرچ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان و سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت کرتا ہے اور اس کے مال میں بھی برکت کرتا ہے. لیکن اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب ایک آدمی لوگوں کو آرام پہنچاتا ہے، ایک آدمی لوگوں پر مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ نے کیونکہ سب کو دینا ہے، اس کے گھر سے اس کے ہاتھ سے جب لوگوں کو زیادہ ملتا ہے، تو اللہ اس ڈپو پر سپلائی زیادہ کرتا ہے، لوگ اس کے لیے دعائیں دیتے ہیں، اس کی عمر میں بھی برکت اور اس کے مال میں بھی برکت. اور جب دنیا کا رخ سوشلزم کی طرف ہوگا، دنیا کمیونزم کی طرف جائے گی اور مار دھاڑ شروع ہوگی، لوگ کوٹھیوں والے جو ہیں ان کو لوٹیں گے، ان کی عزتیں لوٹیں گے، ان کے مال لوٹیں گے، ایسے آدمی کی لوگ حفاظت کریں گے. سوشلزم کیا ہے؟ یہ اصل میں حسد ہے غریبوں کا امیروں کے خلاف. اس کو فلسفے کے رنگ میں آپ کسی طرح سے بیان کر دیں، اور حقیقت میں کیا ہے سوشلزم کمیونزم، یہ کیا ہے؟ یہ غریبوں کا حسد ہے امیروں کے خلاف کہ لوٹ لو ان کو، یہ سرمایہ دار، یہ ایسا لوٹ لو ان کو. حالانکہ جتنا گندا کردار ایک سرمایہ دار کا ہے، اتنا ہی گندا کردار ایک غریب کا ہے، ایک مزدور کا ہے، ایک یہ جو ریڑھی چلانے والا ہے، اتنا ہی گندا کردار اس کا. اور یہ حسد ہے، یہ رقابت ہے، یہ بغض اور دشمنی ہے جو مارتھار ہوتی ہے، لوٹ لو، کھسوٹ لو، اس کا کارخانہ چھین لو، اس کا یہ کر. لیکن جو آدمی اسلام کے اس اصول پر ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، کہ جو صرف زکات ہی نہیں دیتا بلکہ اپنے مال میں سے لوگوں کو خوب دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈپو بنا دیتا ہے، خدا کی رحمت کا ہاتھ اس کے اوپر ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کا دفاع ہوتا ہے اور آخرت بھی اس کی بہتر ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیو، اس حقیقت کو خوب سمجھ لو. حضور نے فرمایا، اے اسماء، اللہ کے ساتھ حساب نہ کیا کر، اگر تو اللہ کے ساتھ حساب کرے گی تو اللہ پھر خود سے حساب کرے گا. اب جس سے اللہ حساب کرے وہ کہاں پورا اترے گا؟ اس لیے بہتر صورت یہی ہے کہ بندہ اور مسلمان بھی صحیح طور پر اسی وقت ہوتا ہے جو میں آپ سے عرض کرنے والا تھا، اپنے مال کو اللہ کا مال سمجھے، اپنی اولاد کو اللہ کی اولاد سمجھے کہ یہ اس کی دی ہوئی ہے، مال اس کا ہے، اگرچہ پیدا میرے گھر میں ہوئی ہے اولاد، لیکن سمجھے یہ کہ اللہ تو نے دی ہے، تیری ڈسپوزل پر ہے، تیری مرضی پر ہے. اگر تو حکم دے کہ میرا بیٹا وہاں جا کر قربان ہو جائے، میں کبھی دریغ نہیں کروں. مال تو نے دیا ہے، اللہ تیرے دین کو ضرورت ہو، کسی جگہ مسجد کی ضرورت ہو، کسی جگہ کتابوں کی ضرورت ہو، کسی جگہ درس کی ضرورت ہو، کسی جگہ اللہ تیرا کوئی کام رکا ہوا ہو اور میرا پیسہ بینک میں جمع ہو، تو میں تیرا دوست کہاں جب میں اس پیسے کو لٹا رہا ہوں؟ دیکھو نا، اسی طرح سے تو فرق واضح ہوا. آپ نے جنگ تبوک کے لیے کہا کہ رومیوں سے مقابلہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں، راشن نہیں، سواریوں کا انتظام نہیں، لاؤ جو جس کے پاس. حضرت صدیق نے گھر میں جھاڑو دے کر جو تھا سب قسم لا کر جمع کر، ایک چیز باقی نہیں رکھی جو کچھ تھا لا کر جمع کرو. کسی نے آدھا, کسی نے کتنا, کسی نے کتنا, کسی نے کتنا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان دنوں میں بڑا خوشحال تھا, تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہمیشہ ابو بکر مجھ سے نمبر لے جاتے ہیں, اس موقع پر میرا نمبر ہوگا. میں نے جو مال تھا نصف گھر رکھ لیا اور نصف جو تھا وہ لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت بکر صدیق نے جو تھا جھاڑو دے کر سارے کا سارا لا کر وہاں پیش کر دیا. اب میں کوانٹٹی کو دیکھ رہا تھا کہ میرا مال زیادہ ہے, قیمت کے اعتبار سے, وزن کے اعتبار سے میرا مال زیادہ ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق کا میرے مقابلے میں کم ہے. لیکن اللہ کو کیا منظور ہے؟ اللہ تو دل کو دیکھتا ہے. آپ نے پوچھا اے عمر کتنا مال لایا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نصف. یہ نہیں کہا کہ کتنے روپے لایا, کتنی چیزیں لایا, اس میں تو نمبر ہو جاتا ان کا. آپ نے پوچھا اے عمر کتنا مال لایا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نصف. اور حضرت بکر صدیق سے پوچھا کہ تو کتنا لایا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سارا جو تھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے فیصلہ کر لیا کہ نہیں, اللہ جسے اوپر رکھتا ہے وہی اوپر ہے. ابو بکر ابو بکر ہی ہے, میں اس کے مقابلے میں کبھی برابر نہیں اتر سکتا. تو آدمی صحیح معنوں میں مسلمان جو ہوتا ہے, دیکھیے حضرت بکر صدیق کی اللہ سے کوئی خاص رشتہ داری تھی, حضرت بکر صدیق کی خدا سے کوئی خاص رشتہ داری تھی, حضرت بکر صدیق بھی اللہ کی مخلوق اور ہم لوگ انسان باقی سارے اللہ کی مخلوق. لیکن حضرت بکر صدیق کو اللہ نے یہ درجہ اتنا کیوں دیا؟ اللہ اکبر. اس وجہ سے کہ حضرت بکر صدیق نے یہ بات طے کر لی تھی کہ میرا مال, میری جان, میری ہر چیز اللہ کے رسول کی. بس اللہ نے وہ درجہ دے دیا, وہ مقام دے دیا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو جی ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دیکھی گئے ہیں نا, بس بس کر رہیں گے, اسلام کے رگڑے میں نہیں آئیں گے کہ اسلام ہمیں آگے ہی دھر لے. اور میرے بھائیوں جو کنارے رہ کر, کنارے کنارے رہ کر اسلام کے چاہے کہ میری زندگی گزر جائے, پھر وہ کنارے ہی رہتا ہے. اور جو اسلام کے اندر گھس جائے اور اسی میں اپنی سلامتی سمجھے, اصل میں راضی اللہ اس سے ہوتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اسلام کو قبول کرتے ہیں, لیکن کنارے کنارے رہ کر کہ کچھ خطرے کی بات آئے تو پیچھے ہٹ جائیں گے, بچ بچ کر چلتے ہیں. اور اگر فَإِنَ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو چلتا رہتا ہے, جی میں بڑا فائدے کا کام ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اسے کوئی نقصان پہنچ جائے, تکلیف پہنچ جائے, بالکل باؤتن فوراً کسی بات چلا جاتا ہے. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے جب اللہ سے دوستی لگا لی اب پیچھے کیا جانا, کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے. چنانچہ یہی میں نے آپ کو عکاظ بن مالک کی مثال دی. دیکھو وہ کتنی جلدی چھوٹ گئے, اور یہ تکلیف پر تکلیف, تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہیں. اور بالآخر جب 50 دن گزر گئے, پورے 50 دن جب گزر گئے, تو کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میرے بارے میں آیت نازل ہوئی. قرآن مجید میں اللہ نے میرے بارے میں آیت نازل کی, بھارت صلاحت اللہ دینا خلے کو حتائے ذاقت علیہم الارض بما رحمت وظنوا انفسهم اللہ من جاء من اللہ الا الیہ. ساری دنیا ان کے لیے کھلی تھی, وہ جس طرح سے چاہیں اپنا عیش اور آرام کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے. لیکن انہوں نے یہ دیکھ کر کہ اللہ ہم سے ناراض ہے, اس کا رسول ہم سے ناراض ہے, باوجود سب آسائشوں کے مہیا ہونے کے ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی, اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں. اگر اللہ ناراض ہو, دنیا ساری راضی ہو تو کوئی فائدہ نہیں, اللہ راضی ہو خود دنیا ساری ناراض ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم, اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. اب دیکھ لو رہتی دنیا تک, جب تک یہ قرآن رہے گا لوگ پڑھیں گے, حضرات کی صداقت, ان کا اخلاص, ان کی نیکی, اگرچہ وقتی طور پر تکلیفیں آئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیتیں نازل کی تو پھر ان کے لیے کس قدر یہ خوشی کی بات تھی. جس آدمی نے ان کو سب سے پہلے آ کر یہ خوشخبری دی کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے, اللہ اکبر, اپنے جو کپڑے تھے اتار کے فوراً اس کو دے دیے. خوشی میں جو کپڑے پاس تھے سارے کے سارے اسے دے دیے. اللہ کے رسول کے پاس گئے, یا رسول اللہ میری توبہ قبول ہو گئی, مجھے معافی مل گئی. آپ نے فرمایا کہ ہاں تجھے معافی مل گئی. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے معاف کیا ہے یا اللہ نے معاف کیا ہے؟ کیا مطلب کہ اگر آپ نے معاف کیا ہے تو آپ نے اپنے الفاظ میں, اور اگر اللہ نے کیا ہے تو قرآن میں ایسے اتریں گے. حضور نے فرمایا اے کاف تیری توبہ اللہ نے ایسی قبول کی ہے کہ تیرے بارے میں اللہ نے قرآن میں ایسے اتاری, تجھے اللہ نے معاف کیا. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ میرا دوست ہے, اللہ کا میرا خیال ہے, جتنا میرا مال ہے میں سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. بڑی زمینیں تھیں, انصار میں سے بہت خوشحال تھے, خیبر میں ان کی بڑی کافی زمین تھی, کہ یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. تو آپ نے سمجھا کہ جب بندہ خدا کا دوست ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی اولاد کو یہ نہیں سمجھتا کہ ان پر میرا حکم چلے, ان سے میں اپنے کام لوں, نہ اولاد کو پالتا ہے تو کس لیے؟ جیسے ہم بکرے کو, قربانی والے بکرے کو پالتے ہیں کہ قربانی کے دن اس کو ذبح کرنا ہے. اولاد کو پالا جائے تو کس لیے؟ اللہ یہ تیرا سپاہی ہے, جب تو کہے گا میں اس کو تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے بالکل تیار. اور آج کل ہم جو پھٹکارے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھ لو خدا کا دین کتنا یتیم ہے, خدا کا دین کتنا یتیم ہے. اور ہم اپنی اولادوں کو پالتے ہیں کیا؟ کوئی صادق پبلک اسکول میں پڑھائے گا, کوئی امریکہ بھیجے گا, کوئی انگلینڈ بھیجے گا, کوئی کہیں بھیجے گا. دین لٹتا چلا جائے, برباد ہوتا چلا جائے, لیکن میرا لڑکا جو ہے وہ انجینئر بنے, انگلینڈ ریٹرن ہو, دنیا کی ترقی. دین لٹتا ہے, لٹ جائے, برباد ہوتا ہے, برباد ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں, دین برباد کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین کا میدان آج ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو سوسائٹی کا سب سے گھٹیا طبقہ ہے. دین کا میدان ان کے ہاتھ میں, جس کا لڑکا لائق ہوتا ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے, وہ انجینئر بنتا ہے, وہ کالج میں پڑھ کر پروفیسر بنتا ہے, اور جو سب سے پھسٹی ہو روٹی کھانے والا وہ بس میں آتا ہے, جو صرف روٹی کھانا. اب مسجد میں پڑھے گا, کتنی ذہنیت پخت ہوگی کہ یہی مولوی بنے گا, یہی ممبر پر چڑھ کر تقریریں کرے گا, یہی لوگوں کو خبریں دے گا. اور یہ کمی کمین سے بھی کیا گزرا مولوی ہوتا ہے جو آج ہم اسلام کے لیے تیار کرتے ہیں. اگر کبھی دین کی عزت ہمارے دلوں میں ہوتی, ہمارے جو بریلینٹ بڑے شائننگ بڑے لائق اولادیں ہوتی, ہم ان کو دین کے لیے لگاتے ہیں کہ یہ دین کو پڑھیں, دین کو سمجھیں, اور لوگوں کے ذہنوں کو صاف کریں, اور اسلام کو خوب سمجھاتے چلیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو سب سے کیا گزرا, صرف روٹی کا جو خرچ ہے اس کو مسجد میں بھیجتے ہیں. چنانچہ آپ کے سامنے ہیں یہ مدرسے, یا آپ کے یہ قریب کا مدرسہ ہے, دیکھ لو. مغرب کی جماعت ہو جائے, نماز پڑھ لی جائے, پھر دکھ لے کر چنگیر اور پیانگا, اس گھر سے روٹی, اس گھر سے روٹی, اس گھر سے روٹی, گھر گھر سے روٹیاں مانگ کر لائیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے راستے میں بوٹیاں کھا لیں گے. ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ راستے میں, ارے پاگل, تو جہاں کیوں کھا رہا ہے؟ وہاں جا کر مسجد میں کھا لینا. کہ جی وہاں تو جو سینئر لڑکے ہیں بڑے بڑے, وہ ہمیں دیتے نہیں, وہی کھا لی جاتے ہیں. اچھا پھر نکلے گا کیا؟ نعتیں سیکھ کر, نعتیں پڑھنی سیکھے گا, اور گالیاں دینا. اس فرقے کو گالی دی, اس فرقے کو گالی دی, کوئی مطلب کی بات نہیں سمجھانا. اس کا خود دیکھ صاحب نہیں, وہ تو بالکل تلچھٹ ہے, تلچھٹ بالکل جیسے تیل کی گاد ہوتی ہے نیچے, وہ ہے سوسائٹی کا سب سے گھٹیا طبقہ جو ہے وہ آج کل کا مول. اور پھر آپ کیا یہ کچھ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی اسلام کو نقصان کریں گے؟ اسی لیے ہمارے جتنے بڑے بڑے حاکم آتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی مولوی ہماری جیب میں, مولوی ہماری جیب میں. مولوی کا کیا ہے؟ اس کا دین ایمان روٹی. راجے دیکھ لو ہمارے مولویوں کو جن سے ذرا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جو بات کہیں گے کہ حج کروا دو مولوی صاحب. مولوی صاحب حج کا آپ ہیرے کارواں ہوں گے, قافلے کے ستار ہوں گے, چلیے آپ حج کریں. مولوی صاحب خوش ہو گئے جو اور کیا چاہیے, اللہ اپنا خیر کرے. ارے حج کرنے سے اسلام آ جائے گا ملک میں. حج وہ ہے جو تیرے اپنے پیسے سے ہو, کوئی حج کروا دے یہ کوئی حج نہیں. تیرا پیسہ ہو, تو نے کمایا ہو, تو حج کرے تو حج کا مزہ ہے. اور اگر تجھے رشوت کے طور پر, خوشامد کے طور پر تجھے کوئی حج کروا دے تاکہ یہ گونگا بن جائے, بولے نہیں, وہ کوئی حج ہے. لیکن کوئی پرواہ نہیں. اور میں نے دیکھا ہے اللہ میرا رحم کرے, یہ جو پہلے پہلے جن کو مشیر بنانے کی تجویز ہو رہی تھی, علماء کا اجتماع ہوا علماء کو, اب وہ بیچارہ مانگ مانگ کر روٹیاں کھانے والا ہوٹلوں میں ٹھہرا دیا. اسلام آباد میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرا دیا. اب وہاں کے اللہ کھانے اور یہ اور وہ, ان کو نظر یہ آنے لگا کہ ہم تو بالکل ہی وزیر بن گئے. اور کوئی پتہ نہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے, اور اسلام کیا چیز ہے, یہ کیسے آ سکتا ہے, کن قربانیوں کے ساتھ اسلام آتا ہے. امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کے ہاتھ سے, ان کا بیٹا جو ہے کاروبار کرتا تھا, بیٹے کے ہاتھ سے کھانا آتا تھا روٹی اور وہ کھاتے تھے, اور خود درس تدریس کا پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے تھے. بیٹے کو حکومت نے قاضی لگا دیا, بیٹے کو حکومت نے قاضی لگا دیا. جب وہ انہوں نے چارج لے لیا, ڈیوٹی پر پہنچ گئے تو روٹی بند کر. ابا جی میں آپ کا بیٹا, روٹی بیٹا, اب روٹی سرکاری آ رہی ہے, اس سے تیری حالت بھی وہ نہیں رہے گی, یہ روٹی کھا کر میرا ایمان بھی وہ نہیں رہے گا, اس کو رکھ اور ختم ہے وہاں. اب پھر یہ کریکٹر مسئلہ کھڑا ہو گیا خلق قرآن کا, کہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے. اب اسلامی عقیدہ صحابہ سے مسلسل جو چلا آ رہا تھا, اب امام احمد ہم بندے وہی کہنا تھا, لیکن بادشاہ جو تھا وہ اس بات پر مصر تھا کہ نہیں یہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے. اکثر بول بھی جلک گئے, انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں مخلوق ہے, جیسے حضور بادشاہ سلامت آپ کہیں ویسے کی. امام احمد بن حنبل بیڑیاں داری ہوئی, مشکیں کسی ہوئی, لے گئے, اب کوڑے برس رہے ہیں, مار پر مار پڑ رہی ہے, خون بہ رہا ہے, بری حالت ہے, بہت بری حالت ہے. کسی نے کہا آپ کی عجیب آدمی ہے, جیسے بادشاہ کہتا ہے کہہ دو, عقیدہ آپ کا اپنا, ایمان آپ کا اپنا, دل میں وہی رکھے جو سچ ہے, یہاں کہہ کر اپنی جان چھڑا لیں. امام احمد بن کہنے لگے, امام احمد بن حنبل کہنے لگے یہ میری جان کا مسئلہ نہیں ہے, تو باہر دیکھ, سارے ملک کی نگاہیں میری طرف لگی ہوئی ہیں کہ جو احمد کے منہ سے نکلے گا دین وہ ہے. اگر میں اپنی جان کی خاطر ایک گھٹیا بات کہہ دوں, حکومت کے ساہاں میں ہاں ملا کر اگر میں گھٹیا بات کہہ دوں, میری جان بچ جائے گی, لوگ سارے بے ایمان ہو جائیں. اس لیے جان دینا بہتر ہے, لوگوں کا ایمان برباد کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں. تو میرے بھائیوں یہ کیلیبر کی بات ہے, اگر وہ آپ کی کسی خاص کوالٹی کا ہے, اس کا کوئی کریکٹر ہے, اس کے اندر کوئی جان ہے, تو اس کو دین کا خیال ہوگا. اور جس نے پڑھا ہی اللہ اکبر, جس نے پڑھا ہی پیسے کے لیے ہے, جس نے پڑھا ہی روٹی کے لیے ہے, اس سے کبھی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی کہ یہ دین کا کبھی محافظ بنے گا یا یہ دین کی کبھی خدمت کر جائے. اور آپ دیکھ لیں, اسی لیے سچی بات تو یہ ہے کہ جو مولوی امامتیں کرواتے ہیں پیسے لیتے ہیں, جو مولوی خطبے دیتے ہیں پیسے لیتے ہیں, ان کی پیداوار آگے کیا پیدا ہوگی؟ سوائے سیاست کے, سوائے لڑائی اور جھگڑے کے کوئی بات پیدا نہیں ہوگی. مجھے یاد ہے ہمارے استاد حافظ عبداللہ صاحب روکڑی کہا کرتے تھے کہ جو امام حاکم نہیں وہ امام نہیں, جو ممبر پر چلے وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے, وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھے, یہ نہیں کہ میرے نمازی جو کہیں کہ یہ اکثریت کا فیصلہ ہے مولوی صاحب یوں کرو. اور وہ کہا اچھا جی کیسے آپ کہتے ہیں. اور مجھے شروع کا تجربہ ہے, ادھر والی مسجد میں ہم نے جمعہ شروع کیا تو آپ تقریر کرتے جیسے اپنا ذہن ہے. ہمارے ایک بڑے اچھے ساتھی لیڈر ٹائپ کے وہ کہنے لگے کہ جی حافظ صاحب آپ ایسی سخت بات نہ کیا کریں, یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو ذرا نرم رکھنا چاہیے کام. میں نے کہا جو مولوی مقتدیوں سے پڑھے وہ کوئی مولوی ہے, جس کو لوگ پڑھائیں کہ یہ کہو یہ نہ کہو, یہ کہنا ٹھیک نہیں اور یہ کہنا ٹھیک ہے, وہ کوئی عالم ہے, وہ کوئی مولوی ہے. مولوی لوگوں کو پڑھاتا ہے، جو لوگوں کو ڈکٹیٹ، جو لوگ ڈکٹیٹ کروائے وہی مولوی اگرے، وہ مولوی کوئی. اور میرے بھائیوں، یہ جب تک انسان کے اندر دین کی غیرت، دین کی محبت اور یہ اخلاص نہ ہو، کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور ہم نے اللہ کا شکر ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، جہاں چلے جاؤ ہر جگہ کے اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ بہاولپور والے بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں. دیوبندیوں کے بارے میں بھی یہ بات، بریلویوں کے بارے میں بھی یہ بات، شیعہ کے بارے میں بھی یہ بات. شروع شروع میں مولانا داؤد غزنوی نے تین آدمی بھیجے میرے پاس کہ آپ اپنی یہ پالیسی چینج کر دیں، نرم کام رکھیں، آپ یہ سختی برتیں. میں نے کہا کہ جس دن ہم آپ کے پاس آئیں کہ میں پھنس گیا ہوں، میری امداد کرو، اس دن آپ بالکل امداد میں. جس کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، اسلام کیا ہے میرے بھائیو؟ ایک خط مستقیم، ایک سیدھا خط ہے، اس میں ذرا صرف آ جائے، وہ ذرا ٹیرا ہو جائے، وہ اسلام نہیں رہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ دی ہے، جو بات کھڑی ہوگی ہم وہ کہیں گے، اور کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا اثر کیا پڑے گا. جب ہم اخلاص کے ساتھ دین کی بات کہیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ اچھا ہی اثر پڑے گا. اور اب جب ہم جاتے ہیں، ابھی ہم پرسوں لائل پر گئے، جہاں بھی ہم جاتے ہیں بہاول پور کا لوگ نام سنتے ہی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جتنے لوگ اہل حدیث بہاول پور ڈویژن میں بنے ہیں اتنے کہیں بھی نہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں. ہم نے یہ سوچا کہ بات کھڑی کہہ دو، کسی کو پسند ہو، کسی کو ناپسند ہو. ہاں دیکھیے، یہ مقام، ممبر کا مقام، وہ مقام ہے. کوئی سی آئی ڈی والا تقریر نوٹ کرے، کوئی کیسٹ رکھ کر اس کو ٹیپ کرتا چلا جائے، یہ شہر کو مس کر جائے. لیکن جب ایک خطیب ممبر پر چڑھ کر اذان کے بعد خطبہ دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو لازمن اللہ کے ہاتھ ہے اس کی تقریر ٹیپ ہوتی ہے کہ یہ کیا کہتا ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ دنیا کی ہدایت اور دنیا کی گمراہی وابستہ ہے. اب میں اگر غلط باتیں کہہ کر آپ کا ذہن بدل دوں اور آپ گناہ کی راہ پر چلے جائیں، اب آپ سوچیں جتنے لوگ گمراہ ہوں گے ان کا بوجھ میری گردن پر ہوگا. اور اگر میری باتیں کھلی ہیں اور لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں، جتنی آپ نمازیں پڑھیں گے اپنے دین کو درست کرنے کے بعد، جتنے آپ روزے رکھیں گے، جتنی آپ دعائیں کریں گے، خدا میرا حصہ اس میں لازم ساتھ رکھے گا انشاءاللہ. اس کا اثر جو ہے بہت اچھا پڑتا ہے. اور میرے بھائیوں، اور میں سمجھتا ہوں، دیکھیے یہ معاملہ اس لیے جو ہمارے پاس بچہ پڑھتا ہے، ہم اسے یہی سب سکھاتے ہیں کہ دیکھ، تعلیم حاصل کر، تعلیم حاصل کر، لیکن دنیا کے لیے، دین کے لیے، دین کا کام کر، جمعہ پڑھا، ایک پیسہ نہ لے، امامت کروا، ایک پیسہ نہ لے. اور بدانگے تو ہم بات کہ، اور جہاں عزت نہ ہو آدمی کی، جہاں کھل کر آدمی بات نہ کہے، وہاں کرا ہی. اور یہ کام سب سے بڑا ہے. میں نے شروع میں آپ سے یہی دو باتیں ہم کی تھیں. اول کام جہاد، خدا کی راہ میں لڑنا، کافروں کو قتل کرنا، کافروں سے مقابلہ کرنا. اگر اس کا مطلب نہیں، اس کے لیے حالات خاصدار نہیں، دوسرا کام لوگوں کو دین کی دعوت دینا اور خالص دین لوگوں کو سکھانا، دوسرے نمبر پر یہ کام. حدیث میں آتا ہے، دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک وہ قطرہ جو آنکھ سے گرے خدا کے ڈر سے تروتے ہوئے، وہ قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے. بظاہر وہ قطرہ ہوتا ہے، اور توبہ کی آگ کی شدت، اس کی شدت کوئی حد نہیں ہے. فرمایا اس ایک قطرے سے خدا توبہ کو بجھا دے، اس کے حصے کا جو دوزخ ہے، اس کی آگ کو خدا اس ایک بوند سے، ایک قطرے سے جو خدا سے ڈر کر نکلتا ہے، خدا اس آگ کو بجھا دیتا ہے. اور دوسرا قطرہ خون کا، جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے، جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے، خدا کو وہ قطرہ بھی بڑا پسند ہے کہ اس نے میرے دین کی خاطر اپنا خون کا قطرہ بہایا. اور قیامت کے دن، اب دیکھو، شہید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سلسلہ شروع ہوا ہے، جنگ بدر میں جو دو چار آدمی شہید ہوئے، جنگ احد میں 70 کے قریب شہید ہوئے، پھر اور جنگوں میں، پھر خلفاء کی جنگوں میں، بعد کی جنگوں میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں سال گزر گئے اور ابھی پتہ نہیں قیامت میں کتنے دن باقی ہیں. لیکن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو شہید کس حالت میں خدا کے سامنے پیش ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے اگر گولیوں کا زمانہ تھا، بمبوں کا زمانہ تھا، جس طرح سے اس کے پرچے اڑے اسی حالت میں خدا کے سامنے کھڑا ہوگا. اگر وہ تلواروں اور تیروں کا زمانہ تھا، وہی تلواروں کے زخم، تیروں کے زخم، خون کے فوارے بہ رہے ہوں گے کہ وہ میدان معاشر میں خدا کے سامنے داخل. جیسے سورج اپنی دلیل آپ ہے، جیسے سورج اپنی دلیل آپ ہے کہ سورج نکل آیا، اس طرح سے جب وہ کھڑا ہوگا تو کیس سرکاری، اس کے خون کے فوارے، وہ جو جوش مار رہے ہوں گے، وہ خود فیصلہ کروائیں گے کہ یا اللہ اس نے تیری راہ میں جان قربان. اور جو فراڈ ہوگا، علی علی کر کے جو مرے ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ بھی معاملہ دوسرا. میرے بھائیو، میں سچی بات ہے، دل یہ چاہتا ہے، یہ جمعہ آتا ہے ساتویں دن، کہ اللہ جو لوگ جمعے میں آ جائیں اس طرح سے ان کے دل کی صفائی ہو جائے کہ وہ جا کر اپنے گھروں میں بالکل باقاعدہ اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، سب سے اہم بات طے کر کے کریں کہ دیکھو اگر میرے گھر میں رہنا ہے، میں آج سے مسلمان ہو رہا ہوں، اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن گئے، اور آپ کو پتا ہے ان سے پہلے بنو امیہ کے دور میں سلیمان اور ولید اور عبد الملک بن مروان، یہ سلسلہ چلتا تھا، سفارشیں، رعایتیں، کسی کا حق کسی کو مل گیا یا اور اس قسم کی بے احتیاطیاں ہوتی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیا، ان کی بیوی عبد الملک بن مروان کی بیٹی، خلیفہ کی جو فوت ہو چکا تھا اس کی بیٹی ان کی بیوی. اب چونکہ انہوں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ حاکمیت دے دے، جس کو اللہ کوئی عہدہ دے دے، قاضی بنا دے، خلیفہ بنا دے، حاکم بنا دے، کہ اقتدار اس کے ہاتھ میں ہو، فرمایا وہ سمجھ لے کہ میں کل چھری سے ذبح ہوگی، میں مر گیا. ہاں، اور اگر